بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں، جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا دورہ مسقط، اسلامی جمہوریہ ایران اور عمان کے درمیان تعاون کی 18 دستاویزات پر دستخط۔ پاکستان میں ایٹمی طاقت بننے کی سالگرہ، عام تعطیل اور یوم تکبیر، قوم کے نام وزیر اعظم اور دیگر اعلی حکام کے مبارکباد کے پیغامات۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں عوام کے مظاہرے، ملک میں جلد عام انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ اور یمن کے خلاف صہیونی حکومت کی فضائی جارحیت، سنا ایئرپورٹ پر بمباری، ہم غزہ کے عوام کی حمایت ہر حال میں جاری رکھیں گے، یمن کا رد عمل۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورہ مسقط میں ایران اور عمان کے درمیان تعاون کی 18 دستاویزات پر دستخط ہوئے ہیں۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورہ عمان میں دونوں ملکوں کے اعلی حکام نے باہمی تعاون کی 18 دستاویزات پر دستخط کیے ہیں۔ یہ دستاویزات قانون، اقتصاد، سیاست، ثقافت، تعلیم، دفاع، ابلاغیات، صحت عامہ، ٹیکنالوجی، توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں باہمی روابط اور تعاون میں توسیع سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس موقع پر ایران اور سلطنت عمان کے ثقافتی اور تاریخی روابط سے متعلق مشترکہ ڈاک ٹکٹ کا اجرا بھی کیا گیا۔ صدر ایران کے دورہ مسقط میں ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ اور عمان کے تجارت، صنعت اور سرمایہ کاری میں توسیع کے وزیر نے بینکاری تعاون میں توسیع کی راہوں کا جائزہ لیا۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے یورینیم کی افزودگی کے حق کی خلاف ورزی کا مطلب ایران کی ایٹمی صنعت کو تباہ کرنا ہے اور یہ ایران کی ریڈ لائن ہے۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی کی صنعت جوہری صنعت کی بنیاد شمار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے یورینیم کی افزودگی کے حق کی خلاف ورزی کا مطلب ایران کی ایٹمی صنعت کو تباہ کرنا ہے اور یہ ایران کی ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا اصل موضوع یہ ہے کہ ایران یقینی طور پر یورینیم کی افزودگی کی صنعت کا حامل رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مقابل فریق کو زبانی اور تحریری طور پر بتایا اور ایران کے شفاف موقف سے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے علاقے میں یورینیم کی افزودگی کے لیے کنسرشیم کی تشکیل کے بارے میں ایران کو تجویز پیش کیے جانے کے تعلق سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میڈیا میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کا مذاکرات کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا اصل موضوع یہ ہے کہ ایران یقینی طور پر یورینیم کی افزودگی کی صنعت کا حق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دو باتیں اہم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایران نے اعلانیہ طور پر کہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے در پہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران میں یورینیم کی افزودگی ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے نہیں ہوگی۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ایران میں یورینیم کی افزودگی کا عمل روکے جانے کے امکان کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ مسئلہ مذاکرات کا موضوع نہیں ہے اور یورینیم کی افزودگی کی فیصد کا مسئلہ بھی سیاسی نہیں بنایا جانا چاہیے۔ پاکستان میں یوم تکبیر منایا گیا، اس موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل رہی۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق اس مناسبت سے بدھ کو ملک بھر میں خصوصی تقریبات منعقد ہوئیں۔ یوم تکبیر کی مناسبت سے وزیراعظم شہباز شریف، مصلی فواز، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے الگ الگ بیانات میں پاکستانی عوام کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم تکبیر کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو دنیا کی ساتویں ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ پاکستان اس مرتبہ یوم تکبیر ایک اہم اور تاریخی موقع پر منا رہا ہے۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ یوم تکبیر 1998 کے اس عظیم لمحے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ یاد رہے کہ یوم تکبیر ہر سال 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ اس دن پاکستان دنیا کے سامنے پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کر ابھرا، اور پاکستان نے ایٹمی تجربات کر کے ملکی دفاع کو مستحکم بنا دیا۔ پاراچنار میں اپر اور سینٹرل کرم کے مختلف علاقوں کے قبائل کے مابین امن معاہدہ طے پا گیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق کرم ضلع کے ڈپٹی کمشنر اشفاق احمد کا کہنا ہے کہ فریقین کے مابین امن معاہدہ خوش آئند اقدام ہے۔ قیام امن کے لیے ضلع کرم میں یہ تیسرا امن معاہدہ ہے، مزید معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ قبائلی عمائدین کا کہنا ہے کہ قیام امن میں حکومت کا ساتھ دیں گے اور بھرپور تعاون کریں گے۔ امن معاہدے کے موقع پر ضلعی انتظامیہ اور فریقین کے قبائلی عمائدین نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ اپر، لوئر اور سینٹرل کرم کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، جس سے پارا چنار کے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ڈھاکہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے عبوری انتظامیہ سے ملک میں فوری انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح کے مظاہرے بنگلہ دیش کے بعض دیگر شہروں میں بھی کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ڈھاکہ میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی بی این پی کے وسیع مظاہروں کے بعد بعض ذرائع نے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے استعفے کی دھمکی کی خبر بھی دی تھی، لیکن بعد میں عبوری انتظامیہ نے اس کی تردید کر دی تھی۔ تازہ مظاہروں میں عبوری انتظامیہ سے بلا تاخیر انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ مظاہرے ایسی حالت میں ہوئے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومتی کونسل کے سربراہ محمد یونس نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات جون 2026 میں ہوں گے۔ بعض رپورٹوں کے مطابق بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے دسمبر میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بدھ کو اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پروفیسر علی خان محمود آباد کے اظہار رائے کے آئینی حق پر کوئی قدغن نہیں ہے، تاہم مقدمے سے متعلق کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے پرہیز کریں۔ سپریم کورٹ کی دو رکنی بینچ نے کہا کہ چونکہ معاملہ حساس ہے، اس لیے وہ سوشل میڈیا یا کسی بھی پلیٹ فارم پر اس کے بارے میں کچھ بھی بولنے اور لکھنے سے پرہیز کریں۔ یاد رہے کہ پروفیسر علی خان محمود آباد کے خلاف آپریشن سندھور سے متعلق ان کی ایک پوسٹ کے بعد مبینہ اشتعال انگیز مواد شیئر کرنے کے الزام میں دو ایف آئی آر درج کرائی گئی تھیں، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بعد میں سپریم کورٹ نے انہیں عبوری ضمانت دے دی تھی۔ غاصب صہیونی حکومت نے یمن کے سنا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی حملہ کیا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت نے یمن کے خلاف اپنی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ المیادین کے رپورٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے کئی بار فضائی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ اس حوالے سے یمنی میڈیا نے بتایا ہے کہ چار فضائی حملوں میں سنا ایئرپورٹ کے رن وے اور ایک یمنی طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بدھ کے روز اسرائیلی فوج کے جارحانہ حملے کے جواب میں یمن کی انصار اللہ تحریک کے سیاسی بیرو کے ایک سینئر رکن محمد البخیتی نے تاکید کی کہ یمن غزہ کی حمایت جاری رکھے گا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے فلسطینی عوام کی حمایت ہر کس ترک نہیں کرے گا۔ غزہ پر صہیونی قابض فوج کے تازہ ترین وحشیانہ حملوں میں 200 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ غزہ شہر کے السفتاوی محلے میں فلسطینی صحافی اسامہ العربید کے گھر پر بمباری کی گئی، جس میں 8 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ان ذرائع کے مطابق حملے میں اس صحافی کے خاندان کے تمام افراد شہید ہو گئے۔ غزہ پٹی کے وسط میں واقع شہر دیر البلا میں بھی فضائی حملوں میں متعدد افراد شہید یا زخمی ہوئے۔ جنوبی غزہ میں رفح کے مغرب میں العلم اسکوائر کے مضافات کو بھی اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا۔ جنوبی غزہ میں خان یونس کے جنوب مشرق میں معن قصبے پر بھی صہیونی حکومت کی بمباری میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ بدھ کو علاقے میں 28 افراد شہید اور 179 زخمی ہوئے ہیں۔ 18 مارچ 2025 سے غزہ پر جارحیت کا نیا مرحلہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 3,924 افراد شہید اور 11,267 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ ان شہدا سمیت غزہ میں صہیونی قابض فوج کے وحشیانہ حملوں میں شہدا کی کل تعداد 54,084 اور زخمیوں کی تعداد 1,23,308 تک پہنچ گئی ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے رہنما پوپ لیو نے فلسطینی بچوں کی شہادت کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ پوپ لیو نے بدھ کو غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیل اور حماس سے بین الاقوامی انسانی قانون پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ سینٹ پیٹرز اسکوائر میں اپنے ہفتہ وار خطاب میں پوپ نے کہا کہ غزہ میں اپنے بچوں کی لاشوں کو مضبوطی سے گلے لگانے والی ماؤں اور باپوں کی دل ہلا دینے والی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے۔ شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے۔ نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ذکر حق بھی بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے, بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے.
کچھ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, فتنہ اور فساد خواہشات نفس کی پیروی اور بدعتوں کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. ایسی بدعتیں کہ جن کی وجہ سے خدا کی کتاب کی مخالفت کی جاتی ہے اور بعض لوگ دین خدا کے برخلاف دوسرے گروہ پر حکومت کرتے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, جس طرح مختلف عوامل کے تحت تاثیر ہونے سے ایک انسان کے منحرف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اسی طرح سے متعدد عوامل کے تحت مختلف اوقات میں ایک معاشرہ اور ایک قوم کے منحرف ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے. ایک قوم اور ملت کی کامیابی کی جس طرح مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں, اسی طرح سے اس کے زوال کے بھی متعدد اسباب ہو سکتے ہیں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہرہ آفاق کتاب نہج البلاغہ نے جہاں ایک قوم, ملت اور معاشرے کی کامیابی کے اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے, وہیں ایک قوم اور معاشرے کے زوال اور انحلال کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. ایک ملت و قوم جو مختلف افراد سے وجود میں آتی ہے, خاص شرائط اور عوامل کے بنیاد اور اجتماعی وضعیت کی وجہ سے زوال کی طرف نزول کرتی ہے, اور امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں افق تاریک اور راہیں اجنبی ہو جاتی ہیں. لوگوں کے بدن ایک دوسرے کے کنارے تو ہوتے ہیں لیکن ان کے تمایلات ایک جیسے نہیں ہوتے. ایسے ماحول میں لوگ دنیا کی مستی اور خوشی سے اپنے آپ سے بیگانہ ہوتے ہیں, سخن حق کے دروازے ان کے اوپر بند ہو جاتے ہیں, لہذا سرگردانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. گویا ان کے دل ایسی آفت میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں سوچنے اور فکر کرنے کی قدرت ہی نہیں رہتی ہے. نہ ہی راز کی محفلوں میں ہم راز پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی معاشرے کے ادارے کے لیے مختلف قدرتیں پیدا ہوتی ہیں. ایسے ماحول میں بہرے کان, گونگی زبان اور اندھی آنکھیں رکھنے والے پیدا ہوتے ہیں کہ نہ ہی ان کے رفتار میں صداقت پائی جاتی ہے اور نہ بھائیوں کی مصیبت کے وقت مورد اعتماد ہیں. ہم ان عوامل اور اسباب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, سیاسی اسباب اور ثقافتی اسباب. سیاسی اسباب یعنی وہ سیاسی عوامل اور اسباب جو قوموں کے زوال، انحلال اور انحطاط کے باعث بنے ہیں۔ مثلاً کسی بھی قوم یا ملت کی پیش رفت اور ترقی کے لیے ایک صالح قائد اور رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ قائد صالح اور لائق نہ ہوں تو اس قوم کے زوال کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس کی طرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے واضح طور پر اشارہ کیا ہے۔ ایک رہبر و قائد کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جاہل ہو، کیونکہ وہ اپنی جہالت سے قوم کو گمراہ کرے گا۔ اسی طرح ظالم بھی لوگوں کا قائد نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ظلم سے لوگوں کے حق کو غصب کرے گا، اور جو عادل نہ ہو وہ بھی اس مقام کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک قوم کو دوسرے پر ترجیح دے گا، اور رشوت لینے والا بھی قاضی کی حیثیت سے رہبر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ قضاوت کے سلسلے میں رشوت لے کر لوگوں کے حقوق کو پامال کرے گا۔ اور جس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کیا ہو وہ بھی قیادت کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ امت اسلامی کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ ہم ان مختصر الفاظ میں یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غیر صالح اور برے قائد میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ بخیل، ظالم، رشوت خوار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کرنے والا اور ناانصاف ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم یا ملت پر ایک ایسا حاکم سوار ہو گیا جو ان صفات کا حامل ہوگا، وہ قوم کبھی بھی نابود ہو سکتی ہے۔ ایک ملت اور قوم کی ترقی سے وابستہ افراد کے درمیان آپسی بھائی چارے کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ جب تک لوگوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی ہے، قوم بھی سالم ہے، لیکن جیسے ہی یہ اتحاد اور بھائی چارہ ختم اور قوم کی تباہی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، دنیا میں استعماری طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار یہی اختلاف و تفرقہ ہے۔ وہ کسی بھی قوم کی سالمیت کو ختم کرنے اور اس کی کامیابی کے راستوں کو روکنے کے لیے تفرقہ ایجاد کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی اسی تفرقے اور اختلافات کو قوم کی نابودی کا ایک سب سے بڑا عامل سمجھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس کام سے پرہیز کرو جس نے گزشتہ امتوں کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا ہے۔ ان کے کاموں کے انجام کو غور سے دیکھو۔ جب ان میں تفرقہ پیدا ہوا اور ایک دوسرے کے مابین الفت اور اتحاد ختم ہو گیا اور ان کے دل مختلف ہو گئے، اختلاف نے انہیں مختلف شاخوں میں بکھیر دیا اور گروہ در گروہ ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ خداوند عالم نے کرامت کے لباس کو ان سے نوچ لیا اور بہت سی نعمتوں کو ان سے چھین لیا، اور صرف ان کا قصہ تمہارے درمیان باقی رکھا تاکہ عبرت لینے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حسن عباس آبدی صاحب میور وہار دہلی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام سن سن کر بہت خوشی ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، نور رمضان اور صبح رمضان اور شب قدر کے پروگرامز سبھی بہت عمدہ تھے اور نہایت ہی عمدہ طریقے سے اچھے انداز سے پیش کیا گیا تھا۔ ویسے تو سبھی پروگرام ہمیں پسند ہیں، مگر صبح امید اور خلقت کی رانائیاں ہمیں بے حد پسند ہیں۔ اور سامعین، محترم حسن عباس آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
خلیفہ مامون رشید نے ایک عظیم الشان مناظرے کا اہتمام کیا اور عام اعلان کرا دیا۔ ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر مساوی مناظرے کو دیکھنے کا مشتاق ہو گیا، جس میں ایک طرف ایک 8 برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شوہرہ آفاق قاضی۔ ارکان حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء اور فضلاء کے لیے مخصوص تھیں، اور اس میں کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ یہ زمانہ عباسی سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے اعتبار سے زرین دور تھا، اور بغداد دارالسلطنت تھا جہاں تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کھچ کر جمع ہو چکے تھے۔ اس اعتبار سے یہ تعداد کسی مبالغے پر مبنی معلوم نہیں ہوتی۔ مامون الرشید نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسند بچھوائی، جبکہ سامنے یحییٰ ابن اکثم کے لیے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، مجمع ہمتن چشم گوش گفتگو شروع ہونے کا منتظر ہی تھا کہ اس خاموشی کو یحییٰ کے اس سوال نے توڑ دیا جو اس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا، حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کروں؟ مامون نے کہا، تم کو خود انہی سے اجازت طلب کرنا چاہیے۔ یحییٰ ابن اکثم امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں؟ فرمایا، تم جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ یحییٰ نے پوچھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب لوگ یحییٰ بن اکثم کے مد مقابل 8 سالہ بچے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا سوال بالکل مبہم اور مجمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار حل میں تھا یا حرم میں، شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا ناواقف، اس نے عمدن جانور کو مار ڈالا یا دھوکے سے، وہ شخص آزاد تھا یا غلام، کم سن تھا یا بالغ، پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا یا اس کے پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، شکار پرندے کا تھا یا چرندے کا، چھوٹا یا بڑا، وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے، رات کو یا پوشیدہ طریقے پر اس نے شکار کیا یا دن دہاڑے اور اعلانیہ طور پر، احرام عمرے کا تھا یا حج کا۔ جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں، اس مسئلے کا کوئی ایک معین حکم نہیں دیا جا سکتا۔ یحییٰ فقہی مسائل پر کچھ نہ کچھ دسترس رکھتا تھا، وہ ان کثیر التعداد شیخوں کے پیدا کرنے ہی سے خوب سمجھ گیا کہ یہ مناظرہ اس کے لیے آسان نہیں ہے، لہذا اس کے چہرے پر ایسی شکستگی کے آثار پیدا ہوئے جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا۔ اب اس کی زبان خاموش ہو چکی تھی اور وہ کچھ جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ مامون نے اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ لگا کر اس سے کچھ کہنا بیکار سمجھا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کی کہ پھر آپ ہی ان تمام شقوں کے احکام بیان فرما دیجئے تاکہ سب کو استفادے کا موقع مل سکے۔ امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ جو احکام تھے بیان فرمائے، جن کو سن کر نہ صرف یحییٰ بن اکثم بلکہ مجمع میں موجود ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس کمسن فرد کی قابلیت اور علمیت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور خلیفہ مامون نے تو اسی وقت اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد آپ کے ساتھ کر دیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 خرداد 2 ذی الحجہ اور 29 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ خرداد سن 1294 ہجری شمسی کو معروف ایرانی عالم دین آیت اللہ میر سید علی فانی اصفہانی پیدا ہوئے۔ انہوں نے 9 برس کی عمر سے ہی دینی علوم حاصل کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے ابتدائی دینی علوم حاصل کرنے کے بعد آیت اللہ سید محمد نجف آبادی اور آیت اللہ میر سید علی نجف آبادی جیسے جید علماء سے قصب فیض کیا اور اصفہان میں ہی وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور وہاں 30 برس تک فقہ، اصول، تفسیر، کلام اور اخلاق وغیرہ کی تدریس کرتے رہے۔ بعد ازاں وہ ایران کے مقدس شہر قم واپس آئے اور اصول و فقہ کے درس خارج کا آغاز کیا۔ انہوں نے 80 سے زیادہ کتابیں تحریر کیں، جن میں 40 حدیث اور تفسیر سورہ حمد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آٹھ خرداد سن 1286 ہجری شمسی کو ایران کے آئینی انقلاب کے بعد سورہ اسرافیل اخبار کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔ یہ اخبار مرزا جہانگیر خان شیرازی المعروف سورہ اسرافیل اور علی اکبر دہ خدا کی کوششوں سے جاری ہوا۔ جہانگیر خان نے یہ اخبار آئینی تحریک کو وسعت اور فروغ دینے، مجلس شورائے ملی کی حمایت اور دیہی علاقوں کے لوگوں، معاشرے کے کمزور طبقات، غریبوں اور مظلوموں کی مدد کے مقصد سے شائع کرتے تھے۔ سورہ اسرافیل اخبار شروع میں ہفتے میں ایک بار شائع ہوتا تھا۔ مذکورہ اخبار کو اپنی اشاعت کے دوران مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے مصنفین کو کئی بار خارج کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ پر بادشاہ وقت محمد علی شاہ قاجار کی طرف سے کرائے گئے توپوں کے حملے اور مرزا جہانگیر خان کے قتل کے بعد اخبار کے 32 شمارے شائع ہوئے اور اس کے بعد یہ اخبار کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا گیا۔ بعد ازاں علی اکبر دہ خدا نے یورپ میں چند شمارے شائع کرائے اور پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ آٹھ خرداد سن 1313 ہجری شمسی کو تہران یونیورسٹی کے قیام کا قانون ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی میں منظور ہوا۔ اس قانون کی روح سے تہران یونیورسٹی اس وقت کے اعلیٰ تعلیمی اسکولوں اور کالجوں کے الحاق سے قائم ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ایران کے مختلف علاقوں میں پرانے اسکول تھے، جہاں اسلامی اور علوم سے متعلق بہت سے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ ان اسکولوں اور دارالفنون اور دارالمعلمین جیسے دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں کے قیام اور ان اعلیٰ تعلیمی اداروں کے انتظام و انصرام میں اتحاد و یکجہتی کی ضرورت کے پیش نظر ایرانی وزارت ثقافت نے ایک نئی یونیورسٹی کا منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد یونیورسٹی کے قیام کا بل پارلیمنٹ میں بھیجا گیا، جو 8 خرداد سن 1313 ہجری شمسی کو منظور ہو گیا۔ منظوری کے بعد 15 بہمن سن 1313 ہجری شمسی کو تہران یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور کچھ عرصے کے بعد یونیورسٹی میں داخلے شروع ہو گئے۔ آج تہران یونیورسٹی مشرق وسطی کی معتبر ترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ دو ذیلحجہ سن 1358 ہجری قمری کو 14ویں صدی ہجری کے مصری عالم اور شاعر طنطاوی جوہری نے 71 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وہ مختلف علوم میں مہارت رکھتے تھے اور علم لغت کے معروف اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ طنطاوی حافظ قرآن بھی تھے، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی بیان کی۔ انہیں انگریزی زبان پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ ہمیشہ اسلامی علوم کی تعلیم و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ انہوں نے متعدد کتب تحریر کی، میزان الجواہر تفسیر قرآن اور جمال العلم ان کی معروف کتابیں ہیں۔ تیس مئی سن 1453 ہجری کو مشرقی روم کے دارالسلطنت اور اہم بندرگاہ قسطنطنیہ پر عثمانی شہنشاہ سلطان محمد فاتح کی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ یہ شہر سن 330 عیسوی میں روم کے فرمان روا کونسٹین کے حکم سے سلطنت روم کے مشرقی علاقے میں ایک ناقابل تسخیر قلعے کی شکل میں تعمیر کیا گیا۔ شہر کا نام اس کے نام پر کونسٹینٹینوپول رکھا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ میں جنگ سے منہدم ہونے والے مقامات کو اثر نو تعمیر کیا اور شہر میں ایک مسجد بنوائی جو مسجد سلطان محمد کے نام سے مشہور ہے۔ 1930 میں قسطنطنیہ کا نام بدل کر استانبول رکھ دیا گیا، جو ترکی کے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ انتیس مئی سن 1707 عیسوی کو صنعت کی تاریخ میں پہلی بار ایک گاڑی کو چلانے کے لیے بھاپ کی توانائی سے کام لیا گیا۔ اس گاڑی کو فرانسیسی صنعت کار اور ماہر فزکس ڈینس پاپن نے بنایا تھا۔ پاپن کی گاڑی پہلی گاڑی ہے جس میں بھاپ کی توانائی کا استعمال کیا گیا، اور بعد کے دور میں اسی گاڑی کی بنیاد پر موٹر کار اور بھاپ سے چلنے والا بحری جہاز بھی بنایا گیا۔ انتیس مئی سن 1937 عیسوی کو اسپین کی خانہ جنگی کے دوران جمہوریت پسندوں کے طیاروں نے، جو بادشاہت کے حامیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، جرمنی کے ایک بحری جہاز پر حملہ کیا، جس کے جواب میں جرمن فوج کے بحری جنگی جہازوں نے اسپین کے جنوب میں المیریا بندرگاہ میں جمہوریت پسندوں کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی۔ اسپین کے جمہوریت پسندوں کا یہ اقدام نازی جرمنی کے لیے ایک بہانہ بن گیا، اور پھر اس نے اسپین کے شاہی نظام کی بھرپور مالی اور فوجی مدد کی۔ بالآخر مارچ سن 1939 میں شاہی نظام کے حامیوں نے جنرل فرانکو کی قیادت میں جمہوریت پسندوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ انتیس مئی سن 1908 عیسوی کو دنیا کے پہلے ہیلی کاپٹر نے کامیابی کے ساتھ پرواز کی۔ یہ ہیلی کاپٹر پولش نژاد امریکی سائنسداں سکورسکی نے ایجاد کیا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر کی پرواز کے ساتھ ہی انسانی ہوا بازی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ اس ہیلی کاپٹر میں کئی خصوصیات تھیں، جن میں آگے اور پیچھے جانے اور عمودی طور پر پرواز کرنے اور اترنے کی صلاحیت شامل ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر فضا میں ایک مقام پر رکا رہ سکتا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔ الرحمین.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. Thank you.